بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کتاب دشت جنوں کا پارٹ 13 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کی مصنفہ آمنہ ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 125. ہاں پچھلے مہینے دو دن کے لیے گیا تھا, زیادہ دن نہیں رک سکا کیونکہ یونیورسٹی میں مڈ ٹرم سٹارٹ ہو گئے تھے. معاویہ نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا. مجھے ذرا جلدی جلدی اس حادثے کے بارے میں بتاؤ, بابا نے مجھے اسی لیے بھیجا کہ میں خود معلومات لوں. وہ ذرا بیزار لگ رہا تھا. لیکن کیس تو بند کر دیا گیا ہے نا. آئکت نے سوالیہ نظروں سے وسامہ کو دیکھا تو معاویہ بولا, بے شک بند کر دیا گیا ہے لیکن بابا کو کون سمجھائے. انہیں لگتا کہ اس حادثے نے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے اور اب اس کانسٹیبل کی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کر کے وہ اس نقصان کی تلافی کرنا چاہتے ہیں. اچھا حاسم اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان کر رہا تھا کہ بابا نے یہ نیا آرڈر دے دیا. حالانکہ میں نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی, مرنے والا مر گیا, اب بار بار ایک ہی بات کو دہرانے کا کیا فائدہ ہے. وہ بہت بیزاری سے بول رہا تھا. آئکت کو اس کے انداز سے ناگواری کا احساس ہوا. کسی کا مر جانا اتنی معمولی بات نہیں ہوتی معاویہ کہ تم اتنا فار گرانٹیڈ لو اس بات کو. یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے, دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں. ان لاکھوں لوگوں میں سے ایک وہ کانسٹیبل بھی تھا. آئکت کی پیشانی پر بل پڑ گئے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وسامہ نے بات بدل دی, وہاں سب کیسا ہے, مجھے یاد کرتا ہے کوئی. معاویہ اور آئکت دونوں نے اس وقت اس کی اداسی کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا. تم دونوں باتیں کرو, میں ذرا ناشتے کا انتظام دیکھ لوں. آئکت نظریں چرا کر وہاں سے چلی گئی. وسامہ کو دکھ ہوا. آئکت اس کی زندگی میں آئی ہر حسرت کی وجہ خود کو سمجھتی تھی. یہ غلط تھا لیکن کہیں نہ کہیں درست بھی تھا. ہاں سب یاد کرتے ہیں. جھوٹ, تم جھوٹ بول رہے ہو نا. میں کیوں جھوٹ بولوں گا, سچ کہہ رہا ہوں, سب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں. ہاں ماموں اپنے منہ سے نہیں مانتے لیکن یاد تو وہ بھی تمہیں کرتے ہیں. معاویہ اسے یقین دلانے میں مصروف تھا. کچن میں کھڑی آئکت بڑی ناگواری سے خاتون بیوی سے کہہ رہی تھی کہ معاویہ بہت عجیب انسان ہے, جسے انسانی زندگی کی قدر ہی نہیں معلوم, اس سے اچھائی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے. اسے دراصل معاویہ کے رویے سے بڑا دکھ پہنچا تھا. خاتون بیوی چپ ہی رہی. وہ یوں بھی سیدھی سادی خدمت گزار عورت تھی, اسے ایسی باتوں کی سمجھ نہیں تھی. اس سے آگے تو پھر آپ خود ہی سمجھدار ہیں. لیکن کیف نے ایک لے میں بولتے بولتے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا. عرفات مامو اس حد تک کتاب پڑھنے میں مگن تھے کہ ایسا لگا کہ انہوں نے کیف کی کوئی بات سنی ہی نہیں. کیف کو سخت مایوسی ہوئی. میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں, آپ نے میری کوئی بات بھی سنی ہے یا میں نے اپنی انرجی ضائع کی ہے؟ عرفات مامو نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا. ذرا سا گڑبڑائے کہ دوست جیسے بھانجے کو ناراض کرنے کی غلطی وہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے. کمال کرتے ہو یار, ایک ایک لفظ سنا ہے تمہارا. اچھا تو بتائیں اتنی دیر سے میں کیا کہہ رہا تھا. کلاس روم میں سرپرائز ٹیسٹ لینے سے پہلے بھی 5 منٹ تیاری کے لیے دیے جاتے ہیں. وہ 5 منٹ نالائق اسٹوڈینٹس کے لیے ہوتے ہیں اور آپ نالائق ہرگز نہیں ہیں. کیف کرسی پر ذرا سا آگے ہوا, ان کے ہاتھ سے کتاب لے کر بند کی اور میز پر رکھتے ہوئے بولا, دیکھو یہ سیدھا سادہ ہائی کورٹ کا معاملہ ہے اور ہائی کورٹ, تم جانتے ہو اس گھر کے ہائی کورٹ کی فاضل جج تمہاری والدہ ماجدہ ہے, لہٰذا میں بھی ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا. یوں نہ کہیں ماموں, کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ کی فاضل جج کی جان جس پرندے میں ہے وہ آپ ہیں, کیونکہ میری والدہ ماجدہ کے چھوٹے لاڈلے بھائی ہیں آپ. یار کیف کیوں مشکل میں ڈالتے ہو, تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ آپ سخت برا مانتی ہیں اگر میں روشن یا اس کی بیٹیوں کے معاملے میں کچھ بولوں. انہیں لگتا ہے ابھی بھی میرے دل میں روشن کے لیے کوئی نہ کوئی جذبہ باقی ہے. تو اس میں غلط کیا ہے, جو محبت وقت کے ساتھ ختم ہو جائے وہ تو پھر محبت نہ ہوئی نا. خدا نہ کرے کہ محبت کے سفر میں میں جن حالات سے گزرا ان سے تمہیں بھی گزرنا پڑے, لیکن اگر ایسا کبھی ہوا تو تم ضرور سمجھ جاؤ گے. جس عمر میں ہوں اس عمر میں محبت کی یاد بھی ملامت بن جاتی ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں ماموں, کیا ہوا ہے آپ کی عمر کو, وقت سے پہلے بڑھاپا تاری نہ کر لیا ہوتا تو یقین کریں میں خود آپ کا روشن چچی سے نکاح کروا دیتا. بکو مت, یہ فضول بات اب کہہ دی, دوبارہ کسی کے سامنے منہ سے مت نکالنا. میں تو پھر بھی جیسے تیسے کسی نئی بحث سے بچ جاؤں گا, روشن کی جان مصیبت میں آ جائے گی. اتنی فکر ہے آپ کو ان کی, پھر بھی کہتے ہیں کہ امی یہ نہ سمجھے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی فیلنگ ہے. کیف اٹھو, نکل جاؤ میرے کمرے سے. وہ سخت ناراض ہو گئے تھے.
جسے دیکھو مجھ سے ہی ناراض ہو رہا ہے، پہلے ابو پھر خوش نصیب اور اب آپ۔
وہ دل برداشتہ سا کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ عرفات ماموں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ واقعی اسے ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا بیٹھ جاؤ، کچھ سوچتے ہیں۔ سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماموں، صرف ایک ہی حل ہے کہ امی کو راضی کیا جائے۔ وہ روشن چچی وغیرہ کو ہمارے پورشن میں شفٹ ہونے دیں۔ آپا سے بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے میں خود جاؤں اور کہوں آ بیل مجھے مار۔ وہ بے بسی سے بولے، یعنی میں یہ سمجھوں کہ آپ امی سے ڈرتے ہیں؟ وہ ناراضگی سے بولا، اپنی طرف سے انہیں بڑا غیرت دلانے کا ارادہ کیا تھا۔ بیل سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے میرے دوست۔ کون ہے جو تمہاری امی سے نہیں ڈرتا؟ تمہارے ابو، میں اور تم خود بھی، وہ جتا کر بولے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو گھور کر دیکھا اور ہنس دیے۔ تھوڑی دیر دونوں ہی اپنی اپنی جھیپ مٹانے کو ہنستے رہے۔ پھر کیف ہی بولا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم کسی بھی طرح روشن چچی لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ میرا خیال تھا کہ امی کی بجائے ابو سے بات کروں، لیکن انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اب امی سے بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی ایک بھی فرد ذرا بھی لچک دکھاتے تو میں اس معاملے کو سنبھال لیتا، لیکن اب وہ اس لیے کہ کیونکہ ایسے معاملات کبھی بھی گھر کے کسی ایک فرد پر انحصار نہیں کرتے۔ نہ تمہاری امی اس حق میں ہیں کہ روشن ان کے پورشن میں شفٹ ہو، نہ تمہارے ابو۔ وہ اور وہ دونوں ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ شفیق اور فضیلہ بھابھی ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ تو سیدھا سیدھا ان سے بغاوت والی بات ہو جائے گی نا۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے بزرگ شفیق چچا فضیلہ چچی سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں۔ دیکھو ڈرتا کوئی نہیں ہے، عرفات ماموں نے فوراً کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کیف کے دل میں ماں باپ کے لیے کوئی بدگمانی سر اٹھائے۔ بس ایک بھرم ہوتا ہے جسے انسان اپنے سے چھوٹوں کے ہاتھوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں لاجک سنتے سنتے پک گیا ہوں اور میں بننے چلا ہوں اینکر پرسن۔ اپنے گھر والوں کو تو میں حق بات پر قائل کر نہیں سکتا، دنیا کے بقیہ خاک ادھیڑوں گا۔ اس لیے تم یہ خیال اپنے دل سے نکال ہی دو، تمہاری جگہ اینکر پرسن میں بن جاتی ہوں۔ خوش نصیب کمرے میں داخل ہوئی اور خوب دانت پھیلا کر بولی، بات تو صحیح ہے۔ ماموں نے کہا، خوش نصیب کسی کو قائل کر سکی یا نہیں، چپ ضرور کروا دیا کرے گی۔ بالکل صحیح، آج تک جتنے ٹاک شوز بھی میں نے دیکھے ہیں ان کے اینکر پرسن صرف یہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ کیف مسکرا بھی نہ سکا، اسے سخت برا لگ رہا تھا یہ سوچ کر کہ وہ ابو کو راضی نہیں کر پایا۔ میں چلتا ہوں۔ اتنی جلدی؟ چائے تو پیتے جاؤ، خوش نصیب بنائے گی چائے۔ ایسی لاجواب چائے بناؤں گی کہ ساری زندگی میں نہیں پیو گی۔ اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی خوشگوار تھا۔ اس کے ہاتھ کی چائے پینے سے اچھا کہ میں زہر ہی پی لوں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، شادی کے بعد جو سیام کے ہاتھ کی چائے پینا پڑے گی اس سے تو بہتر ہے کہ چائے شادی سے پہلے ہی زہر پی لو۔ بکو مت، کیف بدک کر بولا، میں پھر آؤں گا ماموں۔ اسلام آباد کب جانا ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید کل یا پرسوں چلا جاؤں۔ وہ بیزار لگ رہا تھا۔ ویسے ایک بار سمجھ میں نہیں آئے، تم گئے بھی پھر واپس بھی آ گئے، اب دوبارہ جانے کی بات کر رہے ہو؟ جب واپس ہی آنا تھا تو گئے کیوں تھے؟ مجھے لگا تھا کسی کو یہاں میری ضرورت ہے۔ تمہیں کیوں لگا تھا؟ میرے دل نے کہا تھا۔ اگلی بار دل کی نہ سننا، ایسے خوار کیے رکھے گا تمہیں۔ وہ مزے سے کرسی پر بیٹھ گئی اور کیف اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں چلتا ہوں۔ میں بھی آئی، عرفات ماموں سے کہہ کر وہ کیف کے پیچھے دوڑی۔ برآمدے میں ستمبر کی ڈھلتی ہوئی دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور ستون سے لپٹی بیل اداس سی لگتی تھی۔ سنو کیف، دل میں بدگمانی لے کر مت جاؤ، تم نے ہماری مدد کرنے کی کوشش کی تھی، اب اللہ کو نہیں منظور کہ ہم اس کمرے سے نکلیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمارا احساس کیا، وہ سادگی سے بولی اور واپس چلی گئی۔ کیف تھوڑا حیران تھوڑا بے یقین سا رہ گیا۔ عجیب پہلی لڑکی تھی، کبھی اتنی بدگمان کے شکل تک دیکھنے کی روادار نہ ہوتی اور کبھی اتنی صابر کہ روشن چچی کو پرتو لگنے لگتی۔ وہ آہستگی سے ہنسا اور کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مرکزی گول کمرے کے بیچوں بیچ چھت سے لگا ہوا فانوس ہولے ہولے لرز رہا تھا اور ماویہ کی آواز سارے فلک بوس میں گونج رہی تھی۔ وسامہ کے ساتھ اس کی باتیں کبھی نہ ختم ہونے کا نام لیتی تھیں، زندگی سے بھرپور آواز جس نے فلک بوس کے سناٹوں کو توڑ دیا تھا۔ وسامہ بہت خوش دکھائی دیتا تھا، ماویہ کے آنے سے فلک بوس میں جیسے زندگی بیدار ہو جاتی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں دوستی بہت تھی بچپن سے۔ اب تک ماویہ جب تک اپنی یونیورسٹی اسکول کالج کی ہر بات اس کی گوش گزار نہیں کر دیتا تھا اسے سکون نہیں آتا تھا۔
وہ ہمیشہ وسامہ کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا۔ آئکت کے وسامہ کی زندگی میں آ جانے کے بعد اس معمول میں الجھاؤ آ گیا تھا اور اس چیز سے معاویہ سخت جھنجھلایا بھی تھا۔ جب وسامہ نے آئکت میں دلچسپی لینا شروع کی تو اس وقت معاویہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، حتیٰ کہ آئکت سے کورٹ میرج کے فیصلے کو بھی صحیح قرار دیا تھا، لیکن بعد میں وہ اس سے چڑنے لگا تھا اور آئکت کے لیے اپنی ناپسندیدگی کو چھپا بھی نہیں پایا تھا۔ سب حتیٰ کہ آئکت بھی جانتی تھی کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے، اور وہ اس بات پر کبھی افسردہ ہو جاتی اور کبھی ہنس کر ٹال دیتی، اور اکثر معاویہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ اگر وہ اسے ناپسند کرتا ہے تو آئکت خود بھی اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔ ایسے بگڑے ہوئے لڑکے کو کوئی بھی پسند کیسے کر سکتا ہے؟ معاویہ کو بھی اس بات کی کچھ خاص پرواہ نہیں تھی، یعنی وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدہ اور ناقابل برداشت تھے۔ وسامہ ان دونوں کی اس بات پر ہنستا تھا اور ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدگی کو ان کا بچپنا گردانتا تھا۔ بہرحال وہ معاویہ کی آمد سے خوش تھا، لیکن پھر وہ ہوا جس نے ذہنی طور پر وسامہ کے پرخچے اڑا دیے۔ اسے یقین ہو گیا فلک بوس میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات آیوشمتی کی موجودگی کا نتیجہ ہیں۔ یہ سب سننے میں عجیب اور کمزور اعتقاد کی نشانی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے آیوشمتی کی موجودگی کو باقاعدہ محسوس کیا تھا۔ وہ اس کی انگلیوں کے لمس، سانسوں کی آواز تک کو پہچاننے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا اب نہیں تو کچھ روز بعد سب اسے پاگل قرار دینے لگیں گے، یہاں تک کہ آیوشمتی اپنی موجودگی کا احساس انہیں بھی نہ دلا دے۔ وہ اکثر سوچتا ممکن ہے یہ سب اس کا وہم ہی ہو۔ وہ بچپن سے ذرا ڈرپوک واقع ہوا تھا، اندھیرے سے اسے فطری طور پر خوف آتا تھا، لیکن آیوشمتی کی موجودگی اس کا وہم تھا تو کان پر لگا ہوا زخم کس چیز کی علامت تھا؟ کیا وہ کسی ایسے نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو چکا تھا جس میں خود کو جسمانی اذیت پہنچانا انسان کو سکون دیتا ہے؟ ایک بار پھر وہ یہ سب سوچ سوچ کر ہلکان ہونے لگا۔ اسی وقت سنگل صوفے پر سکڑ سے مٹ کر سوئی ہوئی آئکت کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور وسامہ کو جاگتا دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اٹھ گیا، اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور آ کر وسامہ کے پاس بیٹھ گئی۔ وسامہ نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور پیار سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ اس کی محبت کا پہلا چہرہ تھی، اس کے عشق کا جنون۔ اپنے لیے اسے فکر مند دیکھنا وسامہ کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں وسامہ، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟
میں ٹھیک ہوں۔
تو اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟
تو کس طرح بیٹھوں؟
آئکت یکدم مزید الجھ گئی۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور صوفے کی بیگ سے کندھا لگا کر نیند دراز سی ہو کر وسامہ کو دیکھنے لگی۔
ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟
آپ کو پتا ہے میں آپ کی وجہ سے کتنی پریشان ہوں۔ وسامہ نے شرمندگی سے آہستہ سے سر اسبات میں ہلا دیا، لیکن اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ آئکت اسے دیکھتی رہی، پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور اس نے وسامہ کے کندھے سے اپنا سر لگا دیا۔ وسامہ نے ذرا سی گردن جھکا کر اسے دیکھا، پھر جھک کر اس کے سر کو چوما اور اپنی کل کائنات کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اس کی محبت اس کے ساتھ تھی، زندگی سے اس سے بڑھ کر کسی عنایت کی توقع اور کی بھی کیا جا سکتی تھی؟ خوش نصیب واپس آئی تو عرفات مامو اسی کے منتظر بیٹھے تھے۔
اچھا ہوا تم خود ہی آ گئی، میں شیرو کو بھیجنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ تمہیں بلا کر لائے،
اور میں کب سے سوچ رہی تھی کہ آپ کے پاس چکر لگا کر آؤں، بہت دن ہوئے آپ سے بات ہی نہیں ہو سکی، اور جو پتا ہوتا کیف بھی یہی ہے تو بہت پہلے آ چکی ہوتی۔
وہ فلور کشن گھسیٹ کر ان کے پاس آئی اور ان کی کرسی سے کچھ ہی دور بیٹھ گئی۔
خیریت تو ہے، آج کیف پر اتنی مہربانی کیوں؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے چشمے کے اوپر سے اسے دیکھا تو خوش نصیب ہنسی۔
آپ کا یہ دوست خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن دراصل ہے نہیں۔
اچھا، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ آپ نے دیکھا نہیں کیسے ذرا سے معاملے میں جذباتی ہوا پھر رہا ہے؟ آپ دیکھیے گا، ابھی یہ اپنی امی سے بھی جھگڑا کرے گا۔
وہ 100% پر یقین لہجے میں کہہ رہی تھی، ایسے جیسے کیف کی رگ رگ سے واقف ہو۔
یہ تو پھر بری بات ہوگی۔
بہت بری بات ہوگی، روشن امی کہتی ہیں اپنے ماں باپ سے جھگڑا کرنے والے سیدھے جہنم میں جاتے ہیں، اور کیف کے خاتے میں تو پہلے ہی کوئی نیکیاں نہیں ہیں۔ امی ابا کو بھی ناراض کر دے گا تو آخرت بھی اس کے ہاتھ سے جائے گی۔
عرفات مامو اس کی بات پر بے ساختہ اتنے زور سے ہنسے کہ خود خوش نصیب کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ایسی کیا بات کہتی جو مامو اتنی زور زور سے ہنس رہے ہیں۔ اس کے حساب سے تو آج وہ بڑی اچھی باتیں کر رہی تھی، بس دل میں ایک الجھن تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مزار والے زکوٹے بابا جی، شامیر اور اس کی گاڑی کسی طور دماغ سے نہیں نکلتے تھے۔ مانور کو بتانے کا مطلب تھا سیدھا روشن امی کی عدالت میں پیشی، اور وہ مزید کسی پیشے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ سو عرفات ماموں کے پاس چلی آئی، لیکن زبان کھولے تو کس طرح؟ اسے خدشہ تھا دربار پر جانے کی اطلاع ہر ایک کو ناگوار لگے گی، سوائے فضیلہ چچی اینڈ فیملی کے۔ جب وہ دیر تک ہنس چکے اور آنکھوں کا پانی پہنچ رہے تھے تو خوش نصیب نے انہیں کنکھیوں سے دیکھا، دل ہی دل میں سوچا اور ہونقوں کی طرح بولی، آپ اتنا کیوں ہنس رہے ہیں؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ ارے ہرگز نہیں، وہ جلدی سے بولے، مبادا کہ وہ برا ہی مان جائے۔ اٹھو، وہ سامنے میز پر ایک لفافہ پڑا ہے، وہ اٹھا کر مجھے دو۔ خوش نصیب مستعدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور لفافہ اٹھا لائی۔ یہ مجھے مت دو، یہ تمہارے لیے ہے۔ لیکن اس میں ہے کیا؟ میری خواہش تھی کہ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لو اور اپنے خواب پورے کرو، لیکن میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ یونیورسٹی کے اخراجات تمہاری اماں تمہیں مجھ سے لینے نہیں دیں گی، اس لیے پرائیویٹ ایڈمیشن فارم منگوا دیا ہے۔ کم سے کم پرائیویٹ امتحان کی فیس تو تم مجھ سے لے سکتی ہو نا، انہوں نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا، لیکن خوش نصیب ششدر سی رہ گئی۔ فوری طور پر اسے یقین نہیں آیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے تھے خوشی کے مارے۔ آئندہ اپنی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، اس سے بڑا اور کوئی شکریہ نہیں ہوگا میرے لیے۔ میں نے سارے فلک بوس کا جائزہ لے لیا ہے، تمام ملازمین سے بھی انکوائری کی ہے، مجھے تو یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ یہاں کوئی آصف واصف بھی رہائش پذیر ہے۔ ناشتے کی میز پر معاویہ نے ان دونوں کو اطلاع دی۔ وساما کا دل فوراً ہی ناشتے سے اچاٹ ہو گیا، وہ ہاتھ روک کر بے بسی سے وساما کو دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے تم دونوں میرے ساتھ چلو، اسلام آباد میں ہم کسی اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں۔ مجھے پتا تھا تم یہی کہو گے، لیکن مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے آیوشمتی کی موجودگی کو محسوس کیا ہے، وہ یہی ہے ہمارے آس پاس، اسی جگہ۔ وساما میری بات سنو، معاویہ نے نرمی سے کہنا چاہا لیکن وساما کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ جیسے ایک ہر چیز سے ایک دم سے بیزار ہو گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے ایک بار بچپن میں بھی تمہیں وہم ہو گیا تھا کہ کوئی تمہارے آس پاس رہتا ہے، تم ایک عجیب سا نام لیتے تھے اس مخلوق کا کہ یہ میرا دوست اور مجھ سے ملنے آتا ہے۔ شروع شروع میں مامو جان، مومانی جان اور ہم سب اس بات پر ہنستے تھے کہ تم نے ایک فرضی دوست بنا رکھا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری اس اندھے کے دوست سے متعلق باتیں بڑھتی چلی گئیں تو سب کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ مامو جان اس وقت بھی تمہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئے تھے۔ وہ بچپن تھا معاویہ، بچپن میں ہر بچے کے ایسے خیالی دوست ہوتے ہیں۔ تم بھول رہے ہو، نہ میں بچہ ہوں نہ وہ بدرو میرے دوست کا کردار نبھا رہی ہے، وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ معاویہ نے جیسے لاجواب ہوتے ہوئے وساما کو دیکھا۔ تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ نقصان ہی پہنچائے گی؟ اگر واقعی اس کا کوئی وجود ہے تو کیا پتا وہ تم سے بات کرنا چاہ رہی ہو۔ معاویہ نے تصویر کا ایک نیا رخ اسے دکھایا۔ آئکت کو غصہ آیا، بجائے اس کے کہ وساما کو اس سارے عذاب سے نکالا جاتا، معاویہ اسے ایک نئی راہ پر ڈال رہا تھا۔ وساما بھی حیران ہو کر معاویہ کو دیکھ رہا تھا، اس نے اس نہج پر تو سوچا ہی نہیں تھا۔ میں جن، بھوت، روح بدرو، آصف وغیرہ جیسی باتوں کو نہیں مانتا، لیکن تمہارا اعتقاد ہے، شاید اسی لیے وہ روح تمہارے پیچھے لگی ہو سکتا ہے کہ وہ تم تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتی ہو۔ میری بات مانو وساما، اگر اگلی بار تمہیں اس روح کی موجودگی محسوس ہو تو ڈرنے کے بجائے اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا، مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی پازیٹو بات ضرور سامنے آئے گی۔ معاویہ نے بے حد سنجیدگی سے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلو، مجھے یقین ہے جس پریشانی سے تم خود نہیں نکل پا رہے ایک بہترین سائیکیٹرسٹ کے ساتھ 3-4 سیشن ضرور نکال دیں گے۔ وساما خاموشی سے سر جھکائے اپنی پلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آئکت بیزار بیٹھی تھی۔ مامن وساما نے سر اٹھا کر معاویہ کی طرف دیکھا۔ معاویہ، وہ رغبت سے چھری کانٹے کی مدد سے فرینچ آملیٹ کھا رہا تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آئکت کا خیال رکھنا، اس نے کہا اور اپنی ویل چیئر کے ویلز گھمائے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں ششدر سے رہ گئے۔ وساما کے کمرے سے نکل جانے کے کچھ دیر بعد تک بھی جیسے سمم بکمم بیٹھے رہے۔ پھر آئکت نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ میں پٹک دیا۔ مجھے لگا تھا تمہارے آنے سے وساما کی ذہنی حالت میں کچھ بہتری آئے گی، لیکن تم نے تو اسے نیا راستہ دکھا دیا۔ دیکھو، مجھے اس مسئلے سے نمٹنے کا یہی راستہ سمجھ میں آیا ہے، یا اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے چلو یا اسے اپنا علاج خود کرنے دو۔
لیکن یہ کیسے ہوگا؟ پہلے وہ آیوشمتی کی موجودگی سے خائف تھا، اب اس پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس منحوس روح سے بات کیسے کی جائے۔
تم وساما کے لیے پریشان مت ہو، وساما جب تک تمہاری جیسی چڑیل کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر سکتا ہے نا، تو اس روح سے بھی بات کر لے گا، مجھے یقین ہے کہ اسے زیادہ دقت نہیں ہوگی۔
معاویہ نے سنجیدگی اور بے ساختگی سے کہا تھا۔ آئکت کو اس کی بات سمجھنے میں چند سیکنڈز لگے اور پھر اس نے ناراضگی سے کانٹا اٹھا کر معاویہ کو کھینچ مارا۔ معاویہ نے اس کانٹے کو ہنستے ہوئے کیچ کر لیا تھا۔
وساما کی حالت بلا شبہ پریشان کن ہے، لیکن یہ وقتی فیز ہے، گزر جائے گا۔ اگرچہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن تم اتنی پریشان ہو اس لیے بتا رہا ہوں۔
وساما کو بچپن سے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا شوق رہا ہے، اور اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے وہ اکثر من گھڑت کہانیاں سنایا کرتا تھا۔
آج میری ماموں سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ہی مجھے یہ بات یاد دلائی ہے۔
آئکت کے لیے یہ ایک اور دھچکا تھا، وہ سمجھتی تھی وساما اس کے لیے کھلی کتاب کی طرح ہے، لیکن اب اسے آ کر احساس ہو رہا تھا کہ اس کتاب کے کئی چیپٹرز ابھی پڑھنا باقی تھے۔
اور کان کے زخم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
تمہیں یاد نہیں، تم نے خود کہا تھا کہ وہ کسی کیڑے کے کانٹے کا زخم تھا۔
معاویہ نے اسے یاد دلایا۔
معاویہ،
آئکت نے ایک دم جھجکتے ہوئے کہا،
میں نے صرف وساما کی پریشانی دور کرنے کے لیے ایسا کہا تھا، وہ زخم واقعی کسی تیز دھار چیز کے کاٹنے سے بنا تھا۔
اب معاویہ کو دھچکا لگا، وہ یکدم پریشان ہوا۔
مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وساما نے خود ہی خود کو زخم پہنچایا ہے۔
دیکھو، اس وقت کمرے میں وساما اکیلا تھا۔ بعض نفسیاتی مریض ایسا کرتے ہیں، وہ خود کو ایذا پہنچاتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے انہیں سکون ملتا ہے۔
کیا تم نے وساما کے مزاج میں کچھ اور تبدیلیاں بھی نوٹ کی ہیں؟
میں واضح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، میں خود الجھی ہوئی ہوں۔
فکر مجھے اس بات کی کہ کہیں اس روح سے بات کرنے کی ناکامی کی صورت میں وہ خود کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا لے۔
انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں سے کسی سائیکارٹرسٹ سے وساما کا کیس ڈسکس کروں گا۔ تب تک تمہیں وساما کا خیال رکھنا ہے، سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔
میں پوری کوشش کروں گی۔
وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے، اور راہداری کے دروازے کے پیچھے رکا ہوا وساما سوچ رہا تھا کہ اس کے اتنے قریبی لوگ اسے پاگل سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ منفرا پارک کا تیسرا چکر لگا کر اپنے مخصوص بینچ پر آ کر بیٹھی تو اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ بینچ پر بیٹھ کر اس نے اپنا پسینہ پونچھا اور کمر کے گرد بندھی بیلٹ کے ساتھ جڑی بوتل کو کھول کر اس سے پانی کے چند گھونٹ اپنے حلق میں اتارے۔ ساتھ ساتھ وہ پارک میں یہاں وہاں بھی نظریں دوڑا رہی تھی اور ذہن میں ان سب چیزوں کو ترتیب دے رہی تھی جو اسے اپنے ساتھ مونٹاک لے کے جانی تھی۔ سینٹ فرانسس میں سیمسٹر ختم ہونے کے بعد 7 دن کی چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا، اور منفرا یہ چھٹیاں مونٹاک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پھر بھی اس کے سرادے سے کچھ خاص خوش دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ ہاسٹل میں رہ کر ان چھٹیوں کو پرلطف بنانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اس نے پہلے سے پورا پلان تیار کر رکھا تھا۔ یہ پلان گھومنے پھرنے، شاپنگ کرنے اور موویز دیکھنے پر مشتمل تھا، لیکن منفرا نے مونٹاک جانے کا ارادہ کر کے اس کا سارا پلان خراب کر دیا تھا۔
میں ضرور رک جاتی، لیکن اس بار میں موم کو منع نہیں کرنا چاہتی، پہلے کئی ہفتوں سے میں انہیں ٹال رہی ہوں،
منفرا نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی تھوڑی سی ناراضگی دکھا کر مان گئی۔ ویسے بھی وہ منفرا کی اتنی اچھی دوست تھی کہ ایک دوسرے کو راضی رکھنے کے لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کو لمبی چوڑی وضاحتیں نہیں دینا پڑتی تھیں۔ بہرحال منفرا ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اسے ساتھ لے جانی تھی۔ یوں بھی اگلے ہفتے میں موم اور بابا کی اینیورسری تھی، اور منفرا اس تقریب کو یادگار بنانے کی تیاری بروکلین سے کر کے جانا چاہتی تھی۔ اپنی پارٹ ٹائم جاب سے اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ لانگ آئس لینڈ پر سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی سرپرائز پارٹی کا اہتمام کر سکتی تھی۔ موم کے لیے اس نے خوبصورت پتھر کا نیکلس خریدا تھا، وہ کوئی قیمتی پتھر نہیں تھا لیکن اس کی خوبصورتی دیدہ زیب تھی۔ بابا کے لیے اس نے گرم اونی ٹوپی لی تھی، اور ایڈم، اس کا چھوٹا بھائی، اسے وہ مونٹاک سے ہی شاپنگ کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مونٹاک جانے کے لیے اس نے جتنے پیسے جمع کیے تھے وہ کافی تھے۔ واپسی پر اسے دقت ہرگز نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ بہار کا موسم شروع ہونے والا تھا، اور بہار مونٹاک میں سیاحوں کا موسم مانا جاتا تھا۔ واپسی کے لیے وہ مونٹاک آئے ہوئے سیاحوں کے ساتھ بطور گائیڈ کچھ وقت گزار کر بھی پیسے جمع کر سکتی تھی، اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ روپے اسے بابا بھی دے ہی دیتے۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے اسے سامنے والے ٹریک پر معاویہ نظر آیا۔ منفرا بے ساختہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کم سے کم آج تو معاویہ کو اس سے خوش اخلاقی سے ملنا چاہیے۔ منفرا نے سوچا اور اس کی سوچ منہ کے بل زمین پر آ گری جب معاویہ ایسے ہی اجنبی انداز میں جاگنگ کرتا ہوا اس کے سامنے سے گزر گیا۔ منفرا کا دل چاہا کوئی چیز اٹھا کر اسے کھینچ مارے۔ پتہ نہیں وہ معاویہ نامی اس افریت سے اتنی زیادہ امیدیں کیوں وابستہ کر لیتی تھی۔ وہ بندہ نہ اسے دیکھتا تھا اور نہ وہ اسے دیکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ڈاکٹر ریمیسن کے آفس میں بھی وہ بس ایسے ہی مسکرا کر اس سے ملا تھا جیسے کسی کے متعارف کروانے پر انسان ہنس کر دیکھ لیتا ہے۔ ہر بار جب منفرا نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنائیت بھری نظروں سے اسے دیکھے گا یا اس کی آنکھوں میں کہیں منفرا کو اپنے لیے پہچان کے رنگی نظر آ جائیں گے، اسے مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تو وہ بیزار ہو کر اٹھی۔ آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ معاویہ وہاں سے بہت دور پارک کی ایک مستقل وزٹر خاتون ایلسی سے بات کر رہا ہے اور بڑا ہنس ہنس کر بات کر رہا ہے۔ نہ جانے کیوں منفرا کو اپنے نظر انداز کیے جانے سے زیادہ بری یہ بات لگی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا، اپنا ورزش کے ساز و سامان والا بیگ اٹھایا اور پارک کے بیرونی گیٹ کی طرف آ گئی۔ اس دوران وہ حت المقدور کوشش کرتی رہی کہ معاویہ کو اپنے ذہن سے جھٹک دے اور اپنا نظر انداز کیے جانا بے عزتی تصور نہ کرے، مگر اس کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ شخص اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ دل ہی دل میں پیچوتاپ کھاتے ہوئے پارکنگ میں اس نے گاڑی کے بیک ویو مرر میں ذرا چپکے سے اپنا چہرہ دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ اچھی خاصی خوش شکل لڑکی تھی۔ بقول فیبی وہ خوبصورت چہروں میں شمار کی جا سکتی تھی اور جب وہ بات کرتی تو اس کی شخصیت اور زیادہ سحر انگیز لگنے لگتی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ معاویہ اسے مستقل نظر انداز کر رہا تھا؟ شاید فیبی کا تجزیہ درست ہے، وہ مغرور اور انا پرست معلوم ہوتا ہے۔ اگر کبھی وہ میرے سامنے آیا تو میں بھی اسے ایسے ہی نظر انداز کروں گی جیسے وہ مجھے کرتا ہے۔ اپنی سائیکل اسٹینڈ سے نکالتے ہوئے اس نے پکا تہیہ کر لیا تھا، لیکن جو ہی وہ سائیکل لے کر مڑی اس کا خود سے کیا ہوا عہد منہ کے بل زمین پر جا گرا، کیونکہ اس کے بالکل پیچھے معاویہ کھڑا تھا اور منفرا کو دیکھ کر خیر سگالی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ منفرا ایسے چونکی کہ اس کے ہاتھوں سے سائیکل لڑکھڑا گئی۔ اگر سائیکل کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر معاویہ اسے نہ روکتا تو یقیناً سائیکل اسے ٹکرا جاتی۔ ہیلو ڈاکٹر، وہ مسکرایا اور ایسا پیارا مسکرایا کہ بہت ہی پیارا لگا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ ڈاکٹر؟ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، میں اکثر یہیں آتا ہوں۔ منفرا کو اب پھر دل میں مایوسی ہوئی کہ معاویہ نے اسے پہلے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اوہ، آئی ایم سو سوری، اس روز ڈاکٹر ریمیسن کے دفتر میں ملاقات ہوئی تھی تو میرے ذہن میں رہ گیا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں۔ ہر روز ہم اتنے لوگوں سے ملتے ہیں کہ ذہن نشین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے، اس نے شرمندہ شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ منفرا کا دل اور تڑکا۔ تھوڑا تو وہ باقی ملنے ملانے والوں سے اسے اوپر کا درجہ دے سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنے دل کو ایک تھپڑ لگایا اور ذرا تمیز اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر دل میں بولی، اب میں تمہیں کیا بتاؤں، پہلی بار دیکھنے پر تم مجھے کیا لگے تھے؟ وہ مسکرائی، بائی دا وے آپ کا پرسکرپشن میرے پاس ہے، اس روز ڈاکٹر ریمیسن کی سائیکیٹری سے نکلتے ہوئے مجھے لفٹ کے فرش پر پڑا ملا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ اتنا زیادہ بے یقین اور خوش بیک وقت ہوا کہ کسی ایک تاثر کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ شکر ہے خدا کا کہ پرسکرپشن مل گیا، میں اسی غلط فہمی میں آپ کے پاس آیا تھا کہ ممکن ہو تو مجھے دوائیں لکھ دیں۔ ڈاکٹر ریمیسن شہر سے باہر گئے ہیں اور میری بے خوابی شدت پکڑتی جا رہی ہے۔ وہ بڑا شرمندہ سا نظر آ رہا تھا۔ منفرا کو یکدم کچھ خیال آیا، اس نے اپنا بیگ کھول کر اس کی چھوٹی جیب سے چند ٹیبلٹس نکالی اور معاویہ کی طرف بڑھا دی۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اس لیے دوائیں لکھ کر نہیں دے سکتی، آپ کسی وقت آ کر مجھ سے اپنا پرسکرپشن لے جائیں، تب تک اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ میڈیسن کھا سکتے ہیں، یہ آپ کے مسلس کو پرسکون کرے گی اور بہتر نیند آنے میں مدد دے گی۔ معاویہ نے جھجکتے ہوئے گولیاں اس سے لے لی اور اسی انداز میں بولا، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر میں نے کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ اسی لیے تو پہلے کہا ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ ویسے ڈاکٹر ریمیسن نے مجھ سے آپ کی کیس ہسٹری ڈسکس کی تھی اور میں نے آپ کا پرسکرپشن بھی پڑھا تھا، میں لکھ کر نہیں دے سکتی لیکن دوائیاں سجیسٹ تو کر سکتی ہوں نا؟ معاویہ نے ذرا مطمئن ہو کر اس بات میں سر ہلایا، اور وہ پرسکرپشن آپ کسی بھی وقت لے جائیں آ کر، اس نے ہاسٹل کا پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کل صبح وہ نسخہ آپ یہیں پارک میں لے آئیں؟ میں آپ سے لے لوں گا۔ اوہ ضرور، کیوں نہیں، تھینک یو۔
کیا میں آپ کو کہیں ڈراپ کر دوں؟ نو تھینکس، میں چلی جاؤں گی۔
وہ دونوں ایک دوسرے کو گڈ بائے بول کر اپنے اپنے راستے پر چل دیے تھے، لیکن منفرا اب بھی مسکرا رہی تھی اور خود کو ایک ایسے بے وقوف کی طرح لگ رہی تھی جو اپنے مفروضوں کی بنیاد پر افسردہ اور خوش ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر پارٹ 13 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 14 سماعت فرمائیں۔